آخری بیدار ہو،
اے محبہ حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صلوات کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اپنی عرائض پیش کروں، میں اس بارگاہ کے جتنے منتظمین ہیں اور خصوصاً ISO کے یونٹ کے وہ بچے اور جوان کے جنہوں نے بندے کو آپ کی خدمت میں پہنچنے کا موقع فراہم کیا، سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے نوجوان اور خصوصاً پولیس کے اہلکار کہ جو کسی بھی عنوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ تمام افراد کے جنہوں نے کسی بھی عنوان سے اس مجلس کو برپا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، بالخصوص آپ تمام سامعین کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ اتنے ایام میں آپ نے مسلسل اپنے اوقات میں سے فرصت کو پیدا کیا اور اس سلسلے کو برپا کرنے میں اپنے وجود سے تمام تر کوشش انجام دی۔ تمام ان احباب کی اور آپ سب کی توفیقات میں اضافے اور آپ سب کے مرحومین خصوصاً اس بارگاہ کے جو بانیان اور اس کے مرحومین ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. عزیزان گرامِ قدر، ہم نے غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے گفتگو کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج اس کی آخری نشست ہے. میں کوشش کروں گا کہ مطالب کو کسی حد تک کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکوں. البتہ گفتگو بہت ہے اور بہت ساری ایسی باتیں کہ جو معمولاً بیان نہیں ہوتی، یہ اس طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا، ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. بعض چیزوں کی طرف میں صرف اجمالی طور پر ایک ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، زیادہ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکوں گا. آیت جس کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا گیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم قرار دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں ان کے سامنے بھی رکاوٹ ہو، ان کے پیچھے بھی رکاوٹ ہو، اور پھر ہم انہیں ڈھانپ دیتے ہیں. فہم لا یبصرون، بس یہ لوگ دیکھنے والے نہیں. اللہ اپنی حجت کو ہمارے درمیان رکھ کر ہماری بصیرت اور بصارت سے پنہان کر کے یقیناً یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر بصیرت و بصارت کو پیدا کر کے اپنے آپ کو امام سے نزدیک کریں. اب امام سے نزدیک کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ امام کی ضرورت، امام کی طلب ہمارے وجود کے اندر ہو، تڑپ ہمارے اندر موجود ہو. یہ جو تڑپ ہے، کل میں نے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، یہ تڑپ کب ایجاد ہوگی؟ کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ امام کا ہمیں ظہور کا، امام کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، امام ظہور کرنے کے بعد کیا کریں گے. اور یقیناً اگر عصر ظہور جہاں تک امام نے ہمیں لے جانا ہے اس کی کیفیات ہمیں معلوم ہوں تو ہمارے انتظار کی کیفیت بھی خود بخود اس سے اس کے مطابق ہوتی چلی جائے گی. میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے، سفر کی کیفیت منزل کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتی ہے. آپ نے محلے میں اپنے گھر جانا ہے تو آپ کے ذہن پہ کوئی سفر تیار سوار نہیں ہوگا. میں نے بہت دور جانا ہے، مجھے سفر کی پریشانی نہیں. لیکن اگر کسی نے حیدرآباد جانا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ انتظام کرے گا، اور جتنی دور کا سفر ہوتا ہے انسان اسی اعتبار سے تیاری کرتا ہے. اب منزل پر پہنچنا جتنا عزیز ہوتا ہے، منزل پر پہنچنے کا جتنا شوق ہوتا ہے، منزل اگر کسی محبوب سے تعلق رکھتی ہے تو انسان کے ذہن میں دوسری چیز اس جگہ تک جلد از جلد پہنچنا ہوتا ہے. جتنا ممکن ہو میرے لیے میں جلد از جلد وہاں تک پہنچوں. لہذا منزل کا علم، منزل کی معرفت اور محبت سفر کو خود بخود تبدیل کر دیتی. ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل ہے عصر ظہور امام، اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہ منزل ہمیں بہت جلدی حاصل کر لینی چاہیے تھی. اب بھی اگر ہمارے اندر بیداری پیدا نہیں ہوئی تو خدا جانے جو منتظر ہے اس منزل پر، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے. لہذا ہماری ساری آمادگی عصر ظہور کے حساب سے ہونی چاہیے. اب عصر ظہور کیا ہے؟ میں یقیناً تفصیلات میں نہیں جا سکتا، چند ایک چیدہ چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آگے بڑھوں گا. عصر ظہور کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا مشہور ترین بات کہ امام زمین پر عدل اور عدالت کا نظام قائم کریں گے. کیسی عدالت؟ کہ فرمایا کہ شیر اور بکری گویا ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے اور کسی کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوگا. امام کے دور میں امن اور امنیت کس درجے کی ہوگی؟ فرمایا کہ بصرہ سے اگر کوئی خاتون تنہا زیورات پہن کر ندی پھندی وہاں سے چل کر نجف تک آتی ہے تو اسے خوف نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی ہاتھ لگا دے. امام کے دور میں کیا ہوگا؟ فرمایا زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، ہر شے اپنے اسرار کو ظاہر کر دے گی۔ لہذا فرمایا کہ امام کے زمانے میں علم ترقی کرے گا۔ کتنا ترقی کرے گا؟ فرمایا کہ علم جو ہمیں دیا گیا ہے وہ 27 حروف ہے۔ امام کے ظہور کے زمانے سے پہلے تک ان میں سے صرف 2 حروف کا علم ظاہر ہوا، باقی 25 حروف کا علم امام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ اب اگر 2 حروف کے علم نے آج ٹیکنالوجی کو اس منزل پر پہنچا دیا ہے، ترقی کو اس جگہ پر پہنچا دیا، تو اب آپ تصور کریں کہ باقی 25 حروف کا علم انسان کو کہاں پہنچائے گا۔ لہذا فرمایا اب اسی علم کو برداشت کرنے کے لیے، تحمل کرنے کے لیے، روایت کیا کہتی ہے کہ امام اپنے دور میں لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے تو ان کی عقول کامل ہو جائے گی۔ اب عقول کامل ہوں گی تو اس علم کی متحمل ہو سکیں گی جو ظہور کرے گا۔ اب یہ عقول کامل ہونا، امام کا سروں پر ہاتھ پھیرنا، کیا امام ایک ایک آدمی کے سر پر ہاتھ پھیریں گے؟ اگر آج ظہور کرتے ہیں تو دنیا کی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہے، کتنے لوگوں کے سر پر ہاتھ پھیریں گے؟ لہذا مراد کیا ہے؟ مراد کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ حکومت الہیہ جو امام قائم کریں گے، جو جو اس کے سائے میں آتا چلا جائے گا اس کی عقل کامل ہوتے چلے جائے گی۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
توجہ فرمایا۔ لہذا عقول کامل ہوں گی خود بخود۔ اب یہ سارا کچھ ہونا ہے تو مجھے سوچ کر بتائیے کہ اس عصر ظہور کے لیے آمادگی ہم نے اب کرنی ہے یا بعد میں کرنی ہے؟ ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، ہمیں علامتیں بتا دی گئیں، یہ حتمی علامتیں ہیں، یہ غیر حتمی علامتیں ہیں، ہم نے بھی چارٹ بنا کر رکھ لیا ہے کہ بھئی یہ تو ہو گئیں، یہ رہ گئی ہیں، اب جب یہ والی ہوں گی تو اس کے بعد امام ظاہر ہو جائیں گے، اور جب امام کا ظہور ہوگا علامتیں ظاہر ہوں گی، بس ہم فوراً امام کے ساتھ مل جائیں گے۔ روایات حتیٰ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان علامات کا ظاہر ہونا ممکن ہے اتنا صریح ہو کہ بعض لوگوں کو ٹک لگانے کا بھی ٹائم نہ مل سکے۔ یہ جو علامات کا انتظار کر کے امام کے لیے آمادگی کرنی ہے، اس کی مثال ہے میرے جیسے جو نکمے ہیں کہ جب تک امتحان کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی تیاری نہیں کرتے۔ اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، امتحان کی ڈیٹ ایسے اناؤنس ہو جاتی ہے کہ پتہ لگا 2 دن بعد امتحان شروع ہو، اب ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، کیا کرے؟ اصول کیا تھا؟ اصل یہ ہے کہ جو پورا سال امتحان کی تیاری کرتا ہے وہ کبھی ڈیٹ کے بارے میں فکر مند ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے جب مرضی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے میں آمادہ ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم پہلے سے آمادہ نہیں ہوئے اور علامات فوراً ظاہر ہو گئیں تو کیا مجھے اور آپ کو آمادگی کا موقع ملے گا؟ اس وقت صرف میرے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں پھولے ہوئے ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اچھا، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ علامات اس طرح کے صرف ظاہر ہوں۔ لہذا اب جو امام کے لیے، اس زمانے کے لیے، آپ کے ظہور کے حوالے سے پہلے سے آمادہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ علامات اس کو آمادہ کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا میں نے اور آپ نے آمادگی اب کرنی ہے، یہ وقت ہے، لیکن کیسے کریں؟ اب یہ جتنی بھی علامات، میں ان میں تفصیل بیان کر سکتا تھا لیکن اب موقع نہیں ہے، اجمالی طور پر بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری کی ساری علامات، اب وہ چاہے عدالت ہو، چاہے وہ امنیت ہو، چاہے وہ عقل کا کامل ہونا ہو، چاہے وہ زمین کے اپنے خزانوں کا الٹنا ہو، چاہے چیزوں کا اپنے اسرار کو ظاہر کرنا ہو، یہ سارے کا سارا کا تعلق علم سے ہے۔
لہذا غور کیجیے گا کہ امام کے ظہور کے حوالے سے دو چیزیں آمادگی کے لیے بہت مہم ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ایمان اور ایک علم. یہ دو چیزیں چاہیے ہم. ایمان کے حوالے سے گفتگو کروں گا, علم کے لیے کیا کریں؟ علم کے لیے کیا کریں؟ آپ سوچئے نا, وہ زمانہ کہ جس میں ٹیکنالوجی نے کمال پر پہنچنا ہے, وہ زمانہ جس میں تسخیر کائنات ہونی ہے, جس میں علم نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے, تو امام کے اصحاب کیسے ہونے چاہیے؟ کیسے ہونے چاہیے؟ یقیناً امام کے اصحاب علوم کی مختلف شعبوں میں ماہرین ہونے چاہیے. ہونے چاہیے یا نہیں؟ بھائی امام کا دور جب علم کا دور ہے, امام کا دور جب تسخیر کائنات کا دور ہے, تو آپ کے صحابی کیسے ہونے چاہیے؟ آپ کے ساتھی کیسے ہونے چاہیے؟ یقیناً علمی طور پر محکم اور مضبوط ہونے چاہیے. اب کیا میں اپنے بچوں کو, کیا میرے جوان امام کی خدمت کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ آمادہ ہو رہے ہیں کہ میں کسی ایک علم کے شعبے میں اتنا کام کروں کہ اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بن سکوں؟ ہم اپنے بچوں کو کس لیے پڑھاتے ہیں؟ کہ بھائی یہ بڑا ہوگا, اچھی نوکری کرے گا, خود بھی کمائے گا, ہمیں بھی کھلائے گا. کہیں ہماری پلاننگ میں کہیں ایک بھی جگہ ایسی ہے کہ جس میں ہم یا ہم اپنے بچوں کو امام کے لیے آمادہ کر رہے ہوں؟ ہے کہیں کوئی پلاننگ؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو جب ہماری زندگی کی پلاننگ میں نہ خود آمادہ ہونا ہے, نہ اپنی اولاد کو آمادہ کرنا ہے, تو پھر یہ کون سی توقع ہے, کون سا معجزہ ہوگا جو مجھے اور آپ کو خود بخود امام کے لیے آمادہ کر دے گا؟ ہماری زندگی میں کہیں امام کے لیے آمادگی پائی نہیں جاتی. وہاں عالم چاہیے, اپنے زمانے کے بہترین ایکسپرٹس چاہیے, لیکن میں اپنا بچہ صرف اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں, ڈالنا چاہتا ہوں جو پیسے کما کے دے سکے, اور ذرا سا بیچارہ ادھر ادھر ہوا اس کو اتار کے لگا دیا کام پر. تو جب ہم امام کے سپاہی تیار ہی نہیں کر رہے, جب ہم امام کے اصحاب تیار ہی نہیں کر رہے, تو پھر آمادگی کہاں سے آئے گی؟ لہذا عزیزان من, اس خوش فہمی میں رہنا کہ علامات آنے کے بعد ہم کسی طرح سے کچھ کر کے امام کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں گے, یہ سوائے خوش فہمی کے اور کچھ نہیں. مجھے اور آپ کو ابھی سے ہم اپنی پلاننگ کریں گے, اپنے بچوں کو موقع دیں گے, ان کو سپورٹ کریں گے. اور یہ یاد رکھے گا کہ جو قوم پڑھی لکھی ہوتی چلی جاتی ہے, اس کا امام خود بخود محکم ہوتا چلا جاتا ہے. خود بخود ہے, جاہلوں کی امامت کرنے کے لیے نہیں آئیں گے, عالموں کی امامت کرنے کے لیے آئیں گے. لہذا میں جتنا اپنی قوم کو عالم بناؤں گا, اتنا ہی امام کے سپاہی آٹومیٹیکلی تیار ہوتے چلے جائیں گے. اب علامات کے چکر میں پڑھ کے ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں, جبکہ ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ علامت کا مقصد کیا ہے, علامت کا کام کیا. علامت کیا ہوتی؟ علامت یاد رکھیں, نشانی کو کہتے ہیں. یقیناً اب میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ علامت میں, آیت میں, دلیل میں اور شعائر میں کیا فرق ہے, کیونکہ ان چاروں لفظ کا معنی کیا ہے؟ نشانی. چاروں کا معنی نشانی. لیکن آپ نے کبھی بھی علامت اللہ نہیں سنا ہوگا لفظ, آیت اللہ سنا ہوگا, اور اللہ نے قرآن میں اپنی آیات کا ذکر کیا ہے. اللہ کے لیے دلیل, یہ لفظ کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا. شعائر اللہ کہیں نہ کہیں آپ کے کانوں سے ٹکرایا ہوگا, لیکن کبھی بھی آپ نے علامت اللہ, اللہ کی علامت, یہ لفظ نہیں سنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھے گا کہ علامت اس شے کو کہتے ہیں جو کسی شے کے, دوسری شے کے, اس کی ذات اور وجود کا علم منتقل کرے. کیا کرے؟ ذات اور وجود کا علم پہنچائے, اسے کہتے ہیں علامت. اب اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور وجود ایسا ہے کہ اس کے بارے میں علم سوائے اللہ کے کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی کوئی علامت, علامت نہیں واقع ہو سکتا. آیت مل جائے گی, دلیل بھی مل جائے گی, شاعر بھی مل جائے گی, علامت نہیں. کیوں؟ اللہ کی ذات اور وجود کا علم اس کی ذات کے سوا کسی کو ہو ہی نہیں سکتا, لہذا اس کے لیے کوئی چیز علامت نہیں ہے. علامت کیا ہے؟ ذات کا علم دے, وجود کا علم دے. اب میرے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں, میرے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ لگے گا؟ علامات سے پتہ لگے گا. اگر علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو علامات کا کام کیا ہے؟ وجود کا پتہ دینا. ایسے ہی ہے نا بھائی. دیکھیے میں بیمار ہوں یا نہیں اس کی علامت ہے بخار. انسان کے اندر کوئی انفیکشن ہو جائے تو بخار کیا ہے؟ اس کی علامت ہے. پس جہاں بخار دیکھو گے وہاں کوئی نہ کوئی مرض موجود ہے، بیماری موجود ہے. اسی طرح سے میں نے عرض کیا، ایک علم دوسرا ایمان. اب ایمان کے لیے میرے اندر ہے یا نہیں علامات ہونی چاہیے. علامات بتائیں گی کہ اس بندے کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں. اب بحث بہت ہے، میں اس تفصیلی بحث میں نہیں جا رہا. میرے گیارہویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، میرا مولا آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، اندازہ 1200 سال پہلے، مومن اور ایمان کی 5 علامتیں بتا کر چلا گیا. بس کسی کے وجود کے اندر اگر ایمان تلاش کرنا ہے تو یہ 5 چیزیں اس کے وجود میں سے تلاش کر رہا ہوں. اگر نظر آ جائیں تو اس کا مطلب انشاءاللہ وہاں ایمان موجود ہوگا. وہ 5 علامتیں کیا ہیں؟ پہلی 3 ذرا آسان ہے، میں بچوں کو ذرا نوجوانوں کو عرض کر دوں، باقی 2 ذرا مشکل ہیں. پہلی 3 کیا ہیں؟ امام نے فرمایا مومن کی علامتوں میں سے کیا ہے کہ جب بھی نماز پڑھے گا خاک کے اوپر سجدہ کرے گا، علامت ہے مومن. فرمایا کہ نماز پڑھے گا تو قراءت میں، قیام میں جو قراءت ہوگی، سورتیں پڑھے گا، اس سے پہلے بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھے گا. 3 علامت فرمایا سیدھے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنے. اب ہو سکتا ہے بعض نوجوان یہ بات سوچیں، اتنی آسان سی بات ہے، یہ چیزیں ایمان کی علامت ہے نا، بعض کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بھئی خاک پہ سجدہ کرنا، بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھنا، ہاتھ میں انگوٹھی پہننا. عزیزان من، تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تم جس مکان و زمان میں ہو وہاں یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. ایک زمانے میں اور آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ جس میں شیعوں کو خاک پر سجدہ کرنے پہ سر کٹانے پڑ جاتا ہے. آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں، اور وہ زمانہ گزر گیا کہ جب بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنے پر لوگ مار دیا کرتے تھے، ہاتھ میں انگوٹھی پہننے پر ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے.
اللہ اکبر،
یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ،
یا علی
بندہ،
زندہ باد،
زندہ
باد،
مردہ
باد،
مردہ
باد،
بے
شک.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
اللهم
صل على
محمد
و عجل
فرجہم.
تو وہ زمانہ گزر چکا. اس زمانے میں ان کی اہمیت، ان کی حیثیت، آج بھی کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ان کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے، کتنا سخت ہے. آپ کے اگر زمان و مکان میں اس وقت نہیں ہے تو خدا کا شکر ادا کریں. باقی 2 علامتیں فرمایا مومن کی علامتوں میں سے کیا ہے؟ روز و شب میں 51 رکعت نماز پڑھنا، واجب اور نافلہ ملا کر. اب یہ ایک زمانے کے لوگوں کے لیے یہ آسان تھی، آج کے نوجوان کو بتا دو 51 رکعت نماز پڑھنی ہے تو بیچارے کو ویسے چکر آنے لگتے. 5 علامت امام نے کیا بتائی؟ امام نے فرمایا زیارت 40 حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اب توجہ کیجیے گا، اب جس میں، اب علامت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ہو، 24 گھنٹے ہو، ایسا نہیں. علامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس شخص میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، کبھی تو اس زندگی میں 51 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہو، خاک پر سجدہ کیا ہو، زیارت اربعین انجاتی۔ اب زیارت اربعین غور کیجیے گا، یہ وہ علامت ہے کہ جو 1200 سال میں علماء کے درمیان اختلافی کیفیت رہی کہ اس زیارت سے کیا مراد ہے۔ مثلا بعض علماء کہتے تھے بھائی اربعین کے دن جو زیارت نامہ نقل ہوا ہے اس زیارت نامے کو پڑھ لینا یہی علامت ہے۔ بعد نے کہا نہیں، اربعین کے دن امام حسین کی زیارت کے لیے چلے جانا، وہاں پہنچ جانا، یہ کیا ہے؟ علامت مومن ہے۔ لیکن آج 1200 سال کے بعد اب غور کیجیے، موجودہ دور میں اربعین حسینی کی جو زیارت نے شکل پیدا کی ہے، اب فقہا کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام نے جو 1200 سال پہلے کہا تھا کہ اربعین کی زیارت مومن کی علامت ہے، اس سے مراد کیا تھا، کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں اربعین کی زیارت پہ جو لوگ مختلف علاقوں سے پیدل چل کر آتے ہیں، اور خصوصاً نجف سے لے کر کربلا تک جو پیدل چل کر امام کے حضور میں پہنچتے ہیں، اور کروڑوں افراد کا ایک لشکر ہے جو کہ لشکر کی صورت میں وہاں جمع ہو جاتا ہے، آج پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اربعین کی زیارت تشیع اور اسلام کی قوت بن کر ابھری ہے، تشیع کی قوت اسلام کی قوت بن کر ابھری ہے۔ اب یہ ایسا لشکر تیار ہو رہا ہے، یہ ایسی قوت تیار ہو رہی ہے کہ جس سے دنیا کا استقبال اس وقت لرزے میں ہے، دنیا کی شیطانی طاقتیں پریشانی کے عالم میں ہیں، دین کی قوت بن کر ابھر رہی ہے یہ زیارت۔ تو اب سمجھ میں آئی کہ اس زیارت کی اہمیت کیوں ہے۔ آج کے دور میں ہر شیعہ کے لیے اپنے ایمان کی علامت کے لیے ضروری ہے، جو مرضی کرو، قرضہ لو، جیسے کرو، زندگی میں ایک مرتبہ اربعین ضرور جاؤ، خود نہیں جا سکتے کسی کو بھیجو، لیکن اربعین پر پہنچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اربعین اس وقت تشیع اسلام نہیں، امام کے قلب کی قوت بن کر ابھر رہی ہے، لہذا جو اس سے دشمن ڈرا ہوا ہے۔ لہذا عزیزو، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے اہل سنت ایک جرنلسٹ تھا، اس نے اخبار میں باقاعدہ پاکستان کے آرٹیکل لکھا، اور آرٹیکل میں اس نے کہا یہ شیعہ کس امام کو بلاتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ان کا امام آئے گا، آ کر حکومت الہی بنائے گا اور پوری دنیا میں اپنا عدل و عدالت کی حکومت قائم کرے گا، کون سی حکومت ہے اس کے پاس، کون اس کو سپورٹ کرے گا، کون سا لشکر ہے اس کے پاس، وہ کیسے کرے گا یہ سارے کام۔ تو ہمارے جواب دینے سے پہلے، کچھ ہی عرصے پہلے، اہل سنت کے ہی ایک اور جرنلسٹ نے آرٹیکل لکھا، اس میں اس کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم نے آج سے 20-25 سال پہلے یہ سوال کیا تھا کہ شیعوں کے امام کے پاس کون سی حکومت ہے، کہ آپ ذرا نظر گھما کر دیکھو، تمہیں زمین پر امام زمانہ کی حکومتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، امام کے لشکر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ان لشکروں کو چھوڑ کر ایک مرتبہ کبھی اربعین کے زمانے میں عراق جاؤ اور جا کر دیکھو، یہ نجف سے کربلا تک کروڑوں کا جو سمندر بہتا ہوا جا رہا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی کی یہ صدائیں بلند کرتا ہوا جو جا رہا ہے، یہ وہ لشکر ہے جس سے امام نے دنیا پر حکومت کرنی ہے، یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر امام کے حضور میں پیدل اتنی دور کا سفر طے کر کے اپنے امام کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ مولا ہم آ گئے ہیں، ہم موجود ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ لہذا اس وقت اربعین پوری دنیا کی آنکھوں میں کانٹا بنا ہوا ہے، پوری دنیا کی آنکھوں میں کانٹا بنا ہوا، اور یہ وہ قوت ہے کہ جو امام زمان کے قلب کی قوت ہے۔ لہذا وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے، وہاں پر بھی شیطان کی قوتیں اپنا نفوذ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، زائرین کو اچھے کھانوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، زائرین کو اچھے آرام کمفرٹیبل کمروں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں حسین کی محبت ہے، جتنا مزیدار کھانا کھلا دو، جتنی اچھی جگہ پر ٹھہرا دو، زائر کے دل سے حسین کی محبت نکلتی نہیں ہے۔ لہذا کہیں پر بھی ایک رات سے زیادہ قیام نہیں کرتا، کیونکہ جانتا ہے مجھے حسین تک پہنچنا ہے۔ لہذا اس محبت کی قیمت، اس محبت کی قیمت کو سمجھو. میں نے کلرز کیا تھا نا کہ سوڈو سیٹسفیکشن ہے, اس تڑپ کو دبانے کے لیے. یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ فحاشی ہے, یہ جو پوری دنیا میں جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں, کس لیے؟ تاکہ نوجوان کو حسین کی محبت سے, نوجوان کو امام زمانہ کی محبت اور تڑپ سے ہٹایا جائے. پورا سال طاغوت کوشش کرتا ہے, لیکن جیسے ہی محبت آتی محرم آتا ہے, امام حسین کی محبت قلب میں اسی طرح سے تازہ ہو جاتی ہے, دلوں میں اسی طرح سے دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے. بس عزیزوں, لیکن اب کرنا یہ ہے کہ اب میری اور آپ کی پلاننگ میں تبدیلی آنی چاہیے. اب مجھے اس عاشورہ سے اس عاشورہ تک تیاری کرنی ہے, اور تیاری کر کے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس عاشورہ میں کہاں کھڑا ہوں, اس عاشورہ میں مجھے کہاں پہنچنا ہے, اس اربعین پہ کہاں کھڑا ہوں, اس اربعین پہ مجھے کہاں پہنچنا ہے. اگر میں نے اپنے دل کو امام کی طرف راغب کر لیا, کوئی قوت میرے امام کو ظہور سے روک نہیں سکتی. لہذا ہم نے اپنے آپ کو امام کی طرف متوجہ کرنا. لیکن اب غور کیجیے گا, علامت کیا ہوتی ہے؟ شے کے ذات اور وجود کا پتہ دیتی ہے. کس کو دیتی ہے علامت؟ کس کے لیے ہوتی ہے علامت؟ اس کے لیے ہوتی ہے جسے علم نہ ہو. جو جانتا نہ ہو علامت اس کے کام آتی. آپ نے کبھی اپنے راستے, گھر کے راستے کے لیے علامتیں لگائی ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے گھر جانے کے لیے آپ نے سوچا یہ دکان آئے گی تو میں نے پھر رائٹ پہ مڑنا ہے, یہ چیز آئے گی تو پھر میں نے لیفٹ پہ مڑنا ہے, فلاں رنگ کا دروازہ آئے گا؟ ہاں, کبھی گھر کے لیے لگایا کہ اگر یہ علامتیں بدل جائیں تو پتہ لگا آپ کسی اور کے گھر پہنچ؟ کیا کبھی؟ نہیں کیا. کیوں؟ آپ کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہے نا. اگر وہ چیزیں جو آپ کے گھر میں راستے میں علامت کے طور پر آتی ہیں, آپ کو نہیں توجہ ہی نہیں کیا آپ نے کبھی, ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا. سارے کا سارا نقشہ اگر بدل بھی جائے, آپ کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہے. کیوں؟ آپ اپنے گھر کا راستہ جانتے ہیں, لہذا آپ نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ علامتیں کیا ہوتی ہیں, کبھی غور بھی نہیں کیا ہوگا. تو یاد رکھو, علامت اس کے لیے ہوتی ہے جس کو راستہ نہ پتا ہو, جو منزل سے بے خبر ہو. تو اب ہم نے اپنے لیے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا امام کے معاملے میں, ظہور کے معاملے میں ہم کس طرف کھڑے ہیں. آیا ہم وہ ہیں کہ جو امام سے لا علم ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ جس کو منزل کا پتہ نہیں ہے؟ ہم وہ ہیں کہ جس کو راستہ معلوم نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے, کس کے پاس پہنچنا ہے؟ اگر معلوم ہے تو علامت ہمارے لیے نہیں ہے, علامت اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے, جس کے پاس راستہ نہیں ہے, جس کے پاس منزل نہیں ہے. تو یاد رکھنا, علامت تمہارے لیے نہیں ہے, اس کے لیے ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے. ان کے لیے ہے, ان کو سمجھانا. کیوں؟ ہمارے پاس تو امام ہے اور ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے, بس ہم راستے جاننے والے ہیں, ہم گھر والے ہیں. اب غور کرنا, جو گھر کرنے گھر والے ہوتے ہیں, جب گھر والا ہوتا ہے کہیں جاتا ہے تو علامتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, اس سے کیا توقع رکھی جاتی ہے؟ کہتے ہیں یہ راستہ جانتا ہے, اس کو منزل پہ جلدی پہنچنا چاہیے. بھائی, اگر آپ کا کوئی مہمان آ رہا ہو اور آپ اس کو علامتیں بتائیں, تو علامتیں بتانے کے باوجود بھی, علامتوں کا علم دینے کے باوجود بھی آپ اس سے جلدی پہنچنے کی توقع نہیں رکھتے. کیوں؟ راستہ نہیں جانتا. لیکن آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیں کسی کام سے اور وہ واپسی پہ آنے پہ تھوڑا سا بھی دیر کر دے, تو آپ چونکہ جانتے ہیں کہ اسے راستہ پتہ ہے, آپ کہیں گے یہ جلدی کیوں نہیں آ رہا؟ تو ذرا سوچو, کوئی اس طرف پردے میں منتظر بیٹھا ہے منتظر, اور 1200 سال سے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ منزل پر جلدی پہنچ ہو نہیں رہے, سب پریشان ہے کیوں نہیں پہنچ رہے. لہذا جس نے گھر کا راستہ جس کو معلوم ہوتا ہے, اس کا کام علامتیں گننا نہیں ہوتا, اس کا کام منزل پر جلدی پہنچنا ہوتا ہے. لہذا عزیزوں, یہ یاد رکھنا, علامتیں جتنی بھی ہیں, اول یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں, جن کا امام معلوم ہو, جن کو منزل معلوم ہو, علامتیں ہمارے لیے. ہمارا کام ہے شرائط ظہور پورا کرنا, ہمارا کام ہے منزل ظہور تک جلدی پہنچنا. اب اگر ہم علامتوں میں مصروف ہوں اور کوئی منزل پر بیٹھا منتظر ہو, ہم منزل بھلا دیں، علامتوں میں الجھ جائیں تو بہت اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے، لہذا اب مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اربعین کی علامت امام نے بتائی کہ اربعین علامت ہے زیارت اربعین، لیکن آج 1200 سال کے بعد مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، علماء کو آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام کیا کہہ رہے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا، جتنی بھی علامتیں امام کے ظہور سے متعلق ہیں، جتنی بھی علامتیں آخر الزمان سے متعلق ہیں، ان کی کیفیت وہ نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ غور کیجیے اس بات، اب علامتیں کیا ہیں؟ علامت ظہور، علامت آخر الزمان، یہ علامتیں آج سے 1200 سال، 1300 سال، 1400 سال پہلے امام اس زمانے کے لوگوں کی عقل کے مطابق بیان کر رہے ہیں۔ بھائی مجبوری ہے نا امام کی، علامتیں بھی بیان کرنی ہیں، جس دور کی علامت بیان کرنی ہے وہ دور ہے، اس زمانے کے لوگوں کی عقلیں کچھ اور ہوں گی، ان کا علم کچھ اور ہوگا، جن کو بتانی ہے ان کی عقلیں کچھ اور ہیں، ان کو سمجھ میں چیزیں نہیں آتی۔ اب کیا کیا جائے کہ ان کو بتائی جائے، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، جس زمانے کے لیے بتائی جا رہی ہیں ان تک بھی پہنچے بھی اور ان کے کام بھی آئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں بات اپنی پہنچانے کے لیے، انشاءاللہ توجہ کیجیے گا۔ اب امام مثلا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سے ایک مشہور قول نقل کیا جاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے کہیں نہ کہیں، امام نے فرمایا وہ کوزہ جس کا کونا ٹوٹا ہوا ہو یا چٹکا ہوا ہو، فرمایا اس سے پانی، اس جگہ سے پانی مت پیو۔ کیوں نہیں پیو؟ کیوں نہ پیے؟ اب اس زمانے کے لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیوں نہ پیے؟ اگر اس زمانے کے لوگوں کو، آج تو سب کو پتا، ہر بچے کو پتا ہوگا، پرابلم کیا تھی، وہاں پر آ کر بیکٹیریا اور جراثیم اس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ٹوٹی ہوئی جگہ پر آ کر جراثیم اور بیکٹیریا بیٹھتا ہے، اس پر سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ ایون ہارڈ واش سے بھی نہیں نکلتا یہ، اگر آپ بہت زور سے اس کو صاف بھی کریں، رگڑ رگڑ کے، تب بھی اس ٹوٹی ہوئی جگہ سے بیکٹیریا نہیں نکلتا۔ اب اگر آپ وہاں سے پانی پئیں گے تو وہ بیکٹیریا ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں جائے، اور اگر ذرا سا آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوا تو وہ آپ کو بیمار کر دے۔ اب اگر امام آج سے 1400 سال پہلے کے عرب کے بدوؤں کو یہ سمجھاتے کہ یہاں جراثیم ہوتا ہے، بیکٹیریا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا اور پیٹ میں جا کر بیمار کر دیتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ دیوانے ہیں، ساحر ہیں، دیکھو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ اب بات کیا ہے، ان کو وہ بات بتائی جائے جو ان کی عقل میں آ جائے۔ اب ان کی عقل میں کیا آنا تھا؟ امام نے فرمایا اس کنارے پر آ کر شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ اب شیطان کیا ہے؟ شیطان ایک نامرئی، نادیدہ، دکھائی نہ دینے والا وجود ہے، اور پتہ ہے کہ اگر شیطان اندر چلا گیا تو کام خراب کر دے گا، فساد مچا دے گا۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہاں شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے، ان کے لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن آج میرے سامنے یہ روایت آئی اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر بیکٹیریا بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا اگر ان کو بیکٹیریا کے بارے میں بتاتے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب میں 1400 سال کے بعد جب لفظ شیطان پڑھا میں نے کہ یہاں شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور میں 1400 سال پرانے بدو کی طرح سے یہ سوچوں کہ واقعی کوئی شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے اور میرے پیٹ میں چلا جاتا ہے، شیطان کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہی شیطان سمجھوں، تو میرے اور 1400 سال پرانے بدو کے درمیان میں فرق کیا رہتا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں، امام کی حدیث پر اعتراض کریں، امام کی حدیث پر نہیں اپنی عقلوں پر اعتراض کرو، وہ علم کے مدینہ کا دروازہ ہے۔ اب امام نے دیکھیے بہت واقعی توجہ کیجیے، امام نے کیا کیا، امام نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ شیطان۔ اب شیطان کا ایک اصطلاحی معنی ہے جو شیطان سے متعلق ہمارے اور آپ کے ذہن میں موجود ہے، لیکن شیطان کا ایک معنی ڈکشنری میں بھی پایا جاتا ہے، لغت میں بھی پایا جاتا ہے۔ لغت میں شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان ایک صفت ہے جس کا معنی ہے فساد مچانے والا، خرابی پیدا کرنے والا، فساد مچانے والا. اب اگر یہ ابلیس کہیں پر فساد مچائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ شیطان. اگر کوئی اور جن یہی کام کرے تو وہ جن شیطان، اگر کوئی انسان یہ کام کرے تو وہ انسان شیطان، اور اگر کوئی حیوان یہ کام کرے تو اس کے اوپر بھی یہ صفت آ سکتی ہے نا. اب بیکٹیریا کیا کرتا ہے؟ بیکٹیریا میرے جسم میں جا کر فساد مچاتا ہے، لہذا یہ صفت بیکٹیریا کے اوپر تطبیق کرتی ہے. لیکن مجھے آج کی ذہنیت کے ساتھ روایت سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر میں 1400 سال پرانے بدو کی طرح سے اس کی عقل کے حساب سے سوچوں گا تو مجھے علی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لہذا علی کو سمجھنا ہے تو آج کی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو. لہذا عزیزو آپ غور کرنا، امام نے جو آج سے 1400 سال، 1200 سال، 1300 سال پہلے جو علامات بتائی ہیں، اب میں نے عرض کیا، مسئلہ کیا ہے؟ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ سمجھانا ہے، جو دور آئے گا اس کے لیے بھی کچھ پہنچانا ہے. لہذا اب امام نے کہا دجال آئے گا، دجال آئے گا. اب دجال کی کچھ صفات امام نے بیان کی، کہا کانا، یعنی اس کے ماتھے پر ایک آنکھ ہوگی، اس کا خچر ہوگا، وہ خچر پر بیٹھ کر آئے گا، ایک اس کا قدم کئی میل کا ہوگا خچر کا، اس کے بالوں سے موسیقی نکلے گی، وہ اپنے ساتھ روٹیوں کا انبار لے کر آئے گا، لیکن کیا کرے گا؟ ساحر ہوگا، لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لے گا، لوگ محصور ہو جائیں گے، اس کی جذابیت کا شکار ہو جائیں گے. اب امام نے یہ ساری علامات بیان کی، کس کے لیے؟ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اب اس زمانے کے لوگوں کو جو بھی سمجھ میں آیا ہوگا وہ ان کا مسئلہ، لیکن آج 1400 سال کے بعد اگر میں 1400 سال پرانے بدو کی طرح سے کسی آدمی کا انتظار کر رہا ہوں جس کے ماتھے پر آنکھ ہو، وہ ساحر ہو، وہ گدھے پر بیٹھ کر آئے، تو میں گدھا ہی تلاش کرتا رہوں گا، دجال تک نہیں پہنچا. لہذا آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، امام نے کیا کہا؟ دجال. اب آئے دوبارہ لغت میں پہلے دجال کا معنی دیکھیں. دجالہ جو مادہ ہے اس کے لیے دو صفات بیان کیے. دجالہ کیا ہے؟ دجالہ کا مادہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر فریب ہو، دھوکا ہو. دوسرا اٹریکشن ہو، جذبات، جذابیت ہو. یہ دو چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہاں پر دجالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب دجالہ کو اسم مبالغہ فعال کے وزن پہ دجال، یعنی کیا؟ ان دونوں چیزوں کا مبالغہ دجال بنتا ہے. تو پس دجال کیا ہے؟ دجال وہ ہے جو بہت شدت سے اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے، اور لیکن کیا کرنے والا ہے؟ فریب دینے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے. یعنی وہ جس چیز کی طرف لے کر جا رہا ہے، جس چیز میں ہمیں اٹریکٹ کر رہا ہے، جس چیز کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ سوائے فریب کے اور کچھ بھی نہیں. اب اگر آج کے دور میں، آپ تو غور کیجئے گا، آج کے دور میں میں کوئی ایسی چیز تلاش کرنا چاہوں کہ جس کی ایک آنکھ ہو، صرف ایک ڈائمنشن، ایک اسکرین ہو، اور وہ اتنی جذاب ہو، اتنی اٹریکٹیو ہو کہ جو اس میں لگے وہ لگا ہی رہ جائے، اور جو دیکھ رہا ہو وہ سوائے دھوکے کے کچھ اور نہ ہو، صرف دھوکا ہو. ہاں کمپیوٹر پہ بنی ہوئی اینیمیشن ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اس کے علاوہ دنیا میں کچھ اور ہے ہی نہیں. تو اب آ کے تلاش کرو کہ دنیا میں اس وقت اتنی اٹریکٹیو، اتنی دھوکا دینے والی چیز کون سی ہے کہ اگر 1 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی پکڑا دو تو وہ اتنا غرق ہو جاتا ہے، ماں کا دودھ پینا بھول جاتا ہے. اتنی کیا چیز ہے اٹریکٹیو؟ خود بخود چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دجال کے چکروں میں پھنسا ہوا ہوں، دجال کے ہاتھوں میں، بلکہ تھوڑا سا بدل دوں لفظ، دجال کو ہاتھوں میں لیے پھر رہا ہوں اور روایت کے مطابق کوئی گدھا تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی صوفی آئے گا، دجال گدھے پر بیٹھ کر آئے گا، آنکھ والا ہوگا، پیدا ہو گیا، یہاں پیدا ہو گیا، وہاں پیدا ہو گیا، یہ سب دجال کے اپنے دھوکے ہیں. تو وہ چیز جو اس وقت امام کے مقابلے میں تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہے شدت سے، جان لو وہی نظام دجال کا نظام ہے۔ لہذا اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ہوشیار کون ہوں گے؟ ہوشیار صرف وہ ہوں گے جو اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ مسئلہ، بعض بچے سوچیں گے کہ بھئی یہ تو ٹیکنالوجی ہے۔ دیکھیں عزیز من، ٹیکنالوجی کا ہونا اور بات ہے، اس ٹیکنالوجی کو اپنے سحر کے لیے استعمال کر وہ، اور جس نے یہ فرق پیدا کر لیا اور اپنے آپ کو اس چیز سے دور بچا لیا، وہی امام کا سپاہی بن جائے گا۔ لیکن جو اس شہر میں گم ہو گیا، اسے پتا بھی نہیں لگے گا کہ امام کب آئے ہیں، معلوم بھی نہیں ہو پائے گا، اور اتنا لوگ غرق ہو چکیں گے کہ اسی کو حق سمجھیں گے، اسی کی بات کو حق سمجھیں گے۔ لہذا اس کے علاوہ بھی جتنی نشانیاں ہیں جو بیان کی گئی، ان کو آج کے دور میں دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب سفیانی کہا تو سفیانی کیا چیز ہے، یاجوج ماجوج کہے تو یاجوج ماجوج کیا ہے، موجودہ دور میں دیکھیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ گوگل میپ پہ جا کے تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمیں یاجوج ماجوج نظر آئے، اور پھر وہ جو بعض عقائد ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے، ان میں سے اکثر اسرائیلیات۔ اب چونکہ موقع نہیں ہے، گفتگو کا ختم ہو گیا، کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا، دجال کیا ہے، سفیانی کیا ہے، یاجوج ماجوج کیا چیز ہے۔ تو یاجوج ماجوج جو اسرائیلی، کیونکہ سب سے پہلے تاریخ میں یاجوج ماجوج کا ذکر تورات میں آیا، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، اور وہاں پر کیا مراد ہے اور ان سے کیا چیزیں ہیں، انشاءاللہ یہ بھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کو، امام کے جو تین بڑے دشمن ہیں وہ یہی ہیں، لیکن اگر ہم ان تین دشمنوں کو نہ پہچان سکیں تو امام کو کیا پہچانیں گے۔ لہذا بس آخری جملہ کہوں اور گفتگو کو تمام، فرمایا کہ آخری زمان کا جو حجاب ہوگا، فرمایا ہر دور کا حجاب ہوتا ہے، اور وہ حجاب حجت الہی کی معرفت میں مانے ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ سخت ترین حجاب آخر الزمان کا حجاب، اور آخر الزمان کے حجاب کی سختی کس وجہ سے ہے؟ فرمایا اس لیے سخت ہوگا کہ لوگ حجاب میں ہونے کے باوجود بے خبر ہوں گے کہ ہم حجاب میں ہیں۔ لہذا دعائے اللہم عجل لولیک الفرج پڑھنے والا، عین ممکن ہے کہ امام کے ظہور کے بعد امام کے مقابل کھڑا ہو، امام کو مخالف۔ لہذا انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا، شیطان اور اس کے جتنے بھی یہ نمائندے ہیں، یہ امام کی جو مخالفت کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ امام کے مقابل پر آ کر جنگ لڑیں گے؟ اگر مقابل پر آتے ہیں تو کامیابی نہیں ہوگی، دشمن بن کر سامنے آئے، لشکر تیار کیا، کامیابی نہیں۔ کامیابی کب ہوگی؟ کامیابی اس وقت ہوگی جب امام کے ماننے والوں میں سے امام کے مخالفوں کو تیار کیا جائے۔ تو کیا ممکن ہے؟ بالکل ممکن، یاد رکھیں، اگر انسان کے پیٹ میں حرام جائے، میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، پیٹ میں اگر حرام جائے تو اس حرام کا نتیجہ قساوت قلبی ہوتی ہے، اور جس کا دل قسی ہو جائے وہ اپنے زمانے کے معصوم کے مقابل پر آ کر کھڑا ہو جائے۔ لہذا امام حسین کربلا میں کیا کہہ رہے تھے؟ امام نے فرمایا تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں، تم جانتے ہو میری امام سے، میری رسول سے کیا نسبت ہے، تم تمام میرے مقامات کو جاننے کے باوجود تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیوں؟ قد ملئت بطونکم بالحرام، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے۔ لہذا آج کا دجالی نظام، آج کا شیطانی نظام، امام کے مخالفین تیار کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے گھروں میں حرام پہنچا دو، لوگوں کے پیٹوں کو حرام سے بھر دو، ان کے پیٹوں میں حرام پہنچا دو، یہ خود بخود اپنے زمانے کے امام کے جاننے کے باوجود کہ یہ امام ہے، اس کے مقابل کھڑے ہو جائے۔ لہذا اگر شیطان اس وقت تلا ہوا ہے لوگوں کو حرام کھلانے پر، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم بھی اتنی ہی قوت سے لوگوں کو حلال کھلانے کی کوشش کریں، خود بھی کھانے کی اور دوسروں کو بھی حلال
کھلانے کی کوشش کرے.
یہ یاد رکھے گا جتنے لوگوں کو آپ حلال کھلا رہے ہوں گے اتنے آپ امام کے لیے قلوب آمادہ کر رہے ہوں گے
خود بخود.
لیکن جہاں حرام دلوں کو سخت کر دے وہاں انسان درندگی کی اس سرحد پر پہنچ جاتا ہے کہ جس پہ درندے بھی حیرت انگیز ہوتے ہیں. لہذا قسی القلب انسان کربلا میں زمین پر موجود بہترین نوجوانوں کو قتل کر دیتا ہے.
ورنہ علی اکبر، جناب قاسم، حضرت عباس، ان شہدائے کربلا سے زیادہ بہتر اور افضل کوئی ہے زمین پر؟ اور صرف اس پر بس نہیں کرتے بلکہ اہل بیت کو اسیر کر کے بازاروں اور درباروں میں پھراتے ہیں شام تک.
امام سے آ کر مدینے میں جب آپ تشریف لائے کچھ عرصے کے بعد، آپ کے کسی صحابی نے آ کر خدمت میں عجیب سا سوال کیا، کہا مولا آپ پر سب سے زیادہ رنج اور مصیبت کہاں پر ہے؟ اب یقیناً یہ جانتا ہے کہ امام نے کربلا بھی دیکھی ہے، کربلا کے بھی شاہد ہیں امام، کوفہ اور شام کے بھی شاہد ہیں. یقیناً کربلا میں جناب علی اکبر کی شہادت ہے، جناب قاسم کی شہادت ہے، جناب علی اصغر کی شہادت ہے، حضرت عباس کی شہادت ہے، حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گزرنے والے مصائب ہیں. لیکن امام نے کربلا کا نام نہیں لیا، امام نے کوفہ کا بھی ذکر نہیں کیا، بس عزادار و سر کو جھکا دیا اور تین مرتبہ فرمایا روتے ہوئے، الشام الشام الشام. صحابی ایک مرتبہ تڑپ گیا اور تڑپ کر کہتا ہے مولا شام میں ایسے کیا مصائب گزرے ہیں کہ جو آپ کو شام کی منزل زیادہ سخت لگتی ہے؟ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے شام میں ہمارے اوپر کیا گزرے. ارے شام کے لوگ ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے، ان کو جب بتایا گیا کہ باغیوں کے اسیر آ رہے ہیں، جس محلے سے گئے ہمیں دشنام دیا گیا، جس محلے سے گئے کہیں پر ہمارے اوپر پتھر پھینکے گئے، کہیں پر ہمارے اوپر کچرا پھینکا گیا، کہیں پر ہمارے اوپر کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا، اور کسی جگہ ہمارے اوپر آگ کو پھینکا گیا، آگ کا شعلہ میرے امامے پر آ کر گرا، میرے امامے کو جلاتا ہوا، میرے سر کو جلاتا رہا، لیکن میرے ہاتھ ہتھکڑیوں میں تھے، میں اپنے سر سے آگ کو بجھا نہ سکا. فرمایا شام میں اتنا اجتہام تھا، اتنا اجتہام تھا، ہمیں ایک منزل سے دوسری تک پہنچنے میں کئی کئی گھنٹے لگ جاتے تھے، اور بازار نامحرموں کے ہجوم سے بھرے ہوئے تھے. بس عزاداروں، اسی دور اسی زمانے میں پیغمبر کے صحابی ہیں، نام ہے سہیل ساعدی، وہ کہتے ہیں کہ میں انہی ایام میں جب شام پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شام کے ہر بازار کو، ہر گلی اور ہر کوچے کو سجایا گیا تھا، سارے لوگ نئے لباس پہنے ہوئے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. تو میں نے ایک شامی کو روک کر پوچھا، میں نے کہا کہ شام کے لوگوں کی وہ کون سی عید ہے جس سے ہم عرب کے لوگ، عراق کے لوگ باخبر نہیں ہیں؟ اس نے کہا عید نہیں ہے، کچھ باغیوں نے بادشاہ کے خلاف خروج کیا تھا، ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے اسیروں کو لایا گیا ہے، اس کی خوشی میں آج جشن منایا جا رہا ہے. اب وہ قافلہ مرکزی بازار میں ہے. سہیل کہتا ہے میں مرکزی بازار جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں جہاں جانا چاہتا تھا مجبوراً مجھے وہاں سے گزرنا تھا. کہا جب میں پہنچا مرکزی بازار، اتنا میں نے اجدہام، اتنا رش زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا شام کے بازار میں تھا. کہا میں قافلے کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ایک مرتبہ دھکا لگا اور میں دھکے کے ساتھ ہوتا ہوتا قافلے کے بالکل نزدیک پہنچ گیا. کہا اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی، ایک ضعیف سا بیمار شخص ہے جس کے گلے میں توک ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، سر جھکائے کھڑا ہے. کہا جب میں اس کے نزدیک پہنچا تو میں نے اس کو سلام کیا، جیسے ہی میں نے اس کو سلام کیا ایک مرتبہ نگاہ حسرت میرے اوپر ڈالی, ایک آہ کی اور آہ کر کے کہنے لگا, سلام کا جواب دے کر کہا اس دیار غیر میں ہم پر سلامتی بھیجنے والا تو کون ہے؟ کہا میں نبی کا صحابی ہوں, سہیل ساعدی نام ہے, تم لوگ کون ہو, کہاں سے تعلق ہے؟ کہا ہمارا تعلق مدینہ النبی سے ہے. وہ مدینہ کا نام سنا, سہیل چونک کر کہتا ہے ارے میں تو خود مدینہ کا رہنے والا ہوں, تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے, کس محلے سے ہے؟ فرمایا ہم بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. سہیل کہتا ہے میں تڑپ کر رہ گیا, ارے بنی ہاشم تو پیغمبر کی اولاد ہے. میں نے کہا میں تو سارے بنی ہاشم کو جانتا ہوں. بس ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھایا, کہا سہیل غور سے دیکھ, میں علی ابن الحسین سید الساجدین, اب تو سید الساجدین کو دیکھا, اپنا امامہ سمیر کو پھینکا, اپنے سر کو پیٹنے لگا اور کہا مولا مولا آپ اور قید میں, مولا آپ قید میں ہیں. کہا یہ بیویاں, کہا بھی میں نے یہ کہا تھا. سید سجاد نے ایک مرتبہ ٹوک کر کہا سہیل اپنی نظروں کو نیچے رکھ, سہیل اپنی نظروں کو نیچے رکھ, یہ جو اونٹ پر بیٹھی ہیں یہ نبی کی بیٹیاں ہیں, خبردار اپنی نظر کو نیچے رکھنا. میں نے کہا مولا مولا یہ سب کیسے ہو گیا, مولا میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیے. امام نے فرمایا سہیل دو کام ہیں اگر تو کر سکے. کہا مولا بتائیے کیا خدمت ہے؟ کہا سہیل یہ نبی کی بیٹیاں ہیں, اگر کچھ چادروں کا اہتمام کر سکتا ہے, شہزادیوں کے لیے چادروں کا اہتمام کر. سہیل کہتا ہے میں دوڑ کر گیا, چادریں خریدی اور لا کر بیویوں میں تقسیم کرنا شروع کی. کہا بھی میں فارغ نہیں ہوا تھا, کچھ ملعون نیزے لے کر بیٹھے, ارے بیویوں کے سروں سے نیزوں سے چادروں کو اتار لیا گیا. سہیل کہتا ہے میں نے آ کر امام کی خدمت میں عرض کیا, کہا مولا یہ چادریں دینے نہیں دے رہے. امام نے کہا اچھا تو ایسا کر, یہ جو لوگ سر لے کر کھڑے ہوئے ہیں نیزے پر, ان کو کسی طرح سے کہے کہ یہ اپنے آپ کو اونٹوں سے ذرا سا دور کر لیں. میں نے کہا مولا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا سہیل کچھ تو نظریں بٹے گی, کچھ سروں کا مشاہدہ کرے گی. سہیل کہتا ہے میں سر امام حسین جس نے اٹھایا ہوا تھا اس کے پاس آیا, میں نے اس کی بڑی منتیں کی, اس کو بڑے پیسے دینے کی کوشش کی, لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا. کہا میں پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا کیا کروں, اتنے میں میں نے دیکھا ایک چھجے کے اوپر چار بوڑھی یہودی عورتیں سوار تھیں, اس چھجے کے اوپر کھڑی ہوئی تھی, ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے لیکن بوڑھی تھی, سر حسین کو پتھر مارتی تھی لیکن پتھر پہنچتا نہیں تھا. کہا ان عورتوں نے اس سر والے کو بہت بلایا کہ نزدیک آ جا, لیکن وہ نزدیک آنے پر تیار نہیں تھا. کہا اتنے میں سے ان عورتوں میں سے ایک نے اپنے گلے میں سے بہت ہی قیمتی ہار اتارا اور ہار اتار کے اس سر والے کو دکھا کر اس چھجے کے نزدیک پھینک دیا. جیسے ہی وہ سر والا اس ہار کو اٹھانے کے لیے اس چھجے کے نزدیک پہنچا, انہوں نے پتھر آمادہ رکھے ہوئے تھے ہاتھوں میں, پر جیسے ہی سر حسین نزدیک پہنچا انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے. کہا ایک پتھر آ کر حسین علیہ السلام کی پیشانی پر لگا, آپ کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا. سہیل کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ بدعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, آواز لگائی, کہا پروردگار میں تیرے رسول کا صحابی ہوں, اگر میری کوئی عزت تیری بارگاہ میں ہے میں بدعا کرتا ہوں ان کو ابھی واصل جہنم کر دے. کہا ابھی میرے ہونٹوں سے دعا ختم نہیں ہوئی تھی, ایک مرتبہ وہ چھجا ہلا, ہل کر زمین پر گرا, وہ چاروں واصل جہنم ہو گئی. کہا میں یہ منظر ابھی دیکھ ہی رہا تھا, امام اپنی ہتھکڑیاں سنبھالے میرے نزدیک آئے, آ کر کہا سہیل سہیل تو نے صرف ایک پتھر کی ضربت دیکھی ہے, تو نے ابھی صرف ایک پتھر کی ضرورت دیکھی, تجھ سے برداشت نہ ہوا. سہیل مجھے بتا, ارے میرے سامنے اکبر کے نینا لگا, میرے سامنے کاشف دامال ہوا, میرے سامنے عباس کے بازو کٹے, میرے سامنے میرے بابا کی گردن کو کی چادریں اتاری، لیکن سہیل ہم اہل بیت امت کے لیے بدعا نہیں کرتے.
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب منا. ارے اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور، ارے اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم کوفہ، منتقم حضرت زہرا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بار الہ جتنے مریض ہیں ان سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. ہمارے بے گناہ اسیر ہیں، پروردگار تجھے اسیران کوفہ و شام کا راستہ ہے. وہ اسیر کہ جن کے گھر والے ان کی راہ تکتے تکتے اب تو شاید آنکھوں کے آنسو بھی خوش ہو گئے. عزیزان یاد رکھیے کہ ہمارا ملی فریضہ ہے، ہماری خاموشی کل کو امام کے سامنے سوال بن جائے گی. جو ہمارے اندر ممکن ہے اس ہرا کے لیے جو کر سکتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بعض کے بوڑھے ماں باپ ہیں، بعض کے ماں باپ ان کے انتظار میں دنیا سے چلے گئے. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم نہیں کہتے کہ آؤٹ آف لا اینڈ آرڈر کوئی کام کیا جائے، ہم کوئی ایسی چیز طلب نہیں کر رہے. ایک چھوٹا سا اور وہ بھی آئینی اور قانونی اور ملی تقاضا ہے ہمارا، اگر ہمارے اسیروں نے جن شخصوں کو جن افراد کو آپ نے اسیر کیا ہے اگر یہ گناہگار ہیں ان کو واقعاً سزا دیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عدالتوں میں لے کے آئیں، لا اینڈ آرڈر کی پاسداری کریں. خدا کے لیے، خدا کے لیے اگر مملکت پاکستان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں قانون کی دھجیاں مت اڑائیں، یہ قانون کے ساتھ مذاق آپ کے لیے بھاری ہو جائے گا. آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں، ہم بالکل کسی کی ایسی شخص کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. اگر یہ مجرم ہیں انہیں سزا دیں، لیکن آؤٹ آف لا اینڈ آرڈر اس طرح کی جبری گمشدگیاں یہ صحیح نہیں ہیں. ہم کوئی تقاضا نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ان جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لا کر جو سزا بنتی ہے آپ دیں. لیکن اگر بے گناہ ہیں تو آپ بتائیے کیا قیامت کے دن آپ کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ اگر ان کی کوئی خطا نہیں ہے تو آپ کو جواب نہیں دینا پڑے گا، اور اگر خطا ہے بھی تب بھی قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے کہ جس ملک میں قانون موجود ہو، عدالتیں موجود ہوں، ان کا کام ہے یہ کرنا. اور ہم پھر کہہ رہے ہیں ہم ان کی سزا کے مخالف نہیں ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو جو سزا بنتی ہے ملے، لیکن یہ کام صحیح نہیں ہے. دعا کریں ان تمام اسیروں کے لیے، بار الہ بحق اسیران کربلا، اسیران کوفہ و شام، جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو رہائی فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.